बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ ہمارے روزانہ نشر ہونے والے منتخب پروگرام بھی سن سکتے ہیں. سامعین, آج پیر ہے, 18 اردو بہشت 1402 ہجری شمسی مطابق 17 شوال المکرم 1444 ہجری قمری اور 8 مئی 2023 عیسوی. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام آس پاس. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت, اور سامعین نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افکار و نظریات. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طٰہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے, پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. دہلی میں جنتر منتر پر خاتون ریسلروں کا دھرنا, اظہار یکجہتی کے لیے مختلف تنظیموں کے اراکین اور کسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری. ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے قریب لگاتار دوسرے دن بھی دھماکہ, شہر میں خوف و ہراس. قرآن کریم, رسول اسلام اور خاندان رسالت کی توہین پر ایران میں دو ملحدین کو سزائے موت دے دی گئی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. دہلی میں جنتر منتر پر خاتون پہلوانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے. دہلی سماعی نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنتر منتر پر خاتون ریسلروں اور ان کے حامیوں کا احتجاجی دھرنا حکومت کی تمام تر سختیوں کے باوجود جاری ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ کسانوں کا گروپ پیر کو بھی احتجاج کرنے والی خاتون ریسلروں سے اظہار یکجہتی کے لیے جنتر منتر پہنچا ہے. بتایا گیا کہ ہندوستان کے سنیکت کسان مورچہ کی اس اپیل کے بعد کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے, پنجاب اور ہریانہ سمیت مختلف ریاستوں سے بہت بڑی تعداد میں کسان دہلی کی جانب روانہ ہوئے ہیں. بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دہلی کی سرحدوں پر پولیس نے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی اور بہت سے کسانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی, لیکن کسانوں کا ریلا سبھی رکاوٹیں توڑ کر دہلی میں جنتر منتر تک پہنچ رہا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پیر کو صبح سے ہی کسان خاتون ریسلروں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جنتر منتر پہنچنا شروع ہو گئے تھے. یاد رہے کہ ہندوستان کی خاتون ریسلر کشتی فیڈریشن کے صدر کے خلاف جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں. دھرنے پر بیٹھی خاتون ریسلر کشتی فیڈریشن کے صدر پر, جن کا تعلق حکمراں بی جے پی سے ہے, سنگین الزامات لگاتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا تھا, لیکن دھرنا ختم کرانے میں ناکام رہی تھی. پولیس کی لاٹھی چارج کے بعد مختلف خاتون تنظیموں اور یونینوں کی طرف سے خاتون ریسلروں کی حمایت بڑھ گئی ہے. ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر امرتسر میں پیر کو بھی دھماکہ ہوا جس سے پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کے مطابق ریاست پنجاب میں جالندھر پارلیمانی سیٹ کے لیے الیکشن سے پہلے شہر امرتسر میں دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر کو سکھوں کے اہم ترین عبادت گاہ سنہری مندر کے قریب لگاتار دوسرے دن ہونے والے دھماکے سے پورے شہر میں خوف کے بادل چھا گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ پیر کی صبح 6:30 بجے گولڈن ٹیمپل کے قریب ہیریٹیج اسٹیٹ پر اسی جگہ ہوا جہاں ایک دن پہلے بھی دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کے وقت سڑک پر آمد و رفت بہت کم تھی، اس لیے دھماکے سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس کی بھاری نفری فورنس ٹیم کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ جالندھر لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر اس دھماکے کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر الیکشن میں ٹرن آؤٹ کو متاثر کرنا ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں ایک MiG-21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے بتایا کہ یہ جنگی طیارہ ریاست راجستھان میں ہنومان گڑھ کے قریب ایک گھر پر گر گیا۔ طیارہ گرنے سے پہلے پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا، لیکن طیارہ گھر کے اوپر گرنے سے 2 خواتین ہلاک ہو گئیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ حادثے کے شکار طیارے کے ملبے کے نیچے آ کر 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طیارہ حادثے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے مطابق یہ MiG-21 طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ حادثے کا شکار ہوا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایران کی ٹرکوں پر حملے کرنے والا دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا کہ محمد اسال مشہور ملا ابراہیم نام کا دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں سے اختلافات اور مسلحانہ جھڑپوں میں مارا گیا ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا کہ علیحدگی پسند گروہوں سے وابستہ یہ دہشت گرد پاکستان کے سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے، صوبے بلوچستان کی بنیادی تنصیبات کو تباہ کرنے اور ایران سے پاکستان تجارتی مال منتقل کرنے والی ٹرکوں کو نشانہ بنانے میں ملوث رہ چکا تھا۔ حکومت پاکستان نے محمد اسا نام کے اس دہشت گرد کے زندہ یا مردہ کے لیے 40 لاکھ پاکستانی روپے کی انعامی رقم مقرر کر رکھی تھی۔ رسول اسلام اور قرآن کریم کی توہین کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے احساسات مجروح کرنے والے 2 مجرمین کو ایران میں عدالت کے حکم پر سزائے موت دے دی گئی۔ ایران کی عدالت ترجمان ادارے نے اعلان کیا کہ دونوں شہری قرآن کریم، اسلامی مقدسات، رسول اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی پر مبنی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ایسی ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہے تھے جن میں اپنی نازیبہ حرکتوں میں جملہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی ویڈیو اور تصاویر جاری کرتے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق یوسف مہرداد اور صدر فاضلی زارے نام کے دونوں مجرم دین کی مخالفت اور توہین پر مبنی 20 سوشل میڈیا گروپس کے ایڈمن تھے۔ یہ دونوں اسلام دشمن مجرمین ایران کے موبائل نمبر کے ساتھ ہی فرانس کے نمبر پر بھی اپنی اسلام دشمن تحریک میں سرگرم تھے، جن میں قرآن کریم، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسالت کی شان میں گستاخی اور توہین شامل تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدالت نے برآمد شدہ ٹھوس شواہد اور مجرموں کے کھلے اعترافی بیان کے بعد انہیں قانون کے تحت موت کی سزا سنائی، جس پر عمل کرتے ہوئے آج صبح انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ عرب لیگ میں شام کی واپسی کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنانی نے عرب لیگ میں اپنا مقام حاصل کرنے میں شام کی کامیابی کا ایران کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہوئے اس کامیابی پر شام کی حکومت اور قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ و ترجمان نے کہا کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اختلافات کا خاتمہ اور بڑھتی یکجہتی علاقے کے مسائل میں اغیار کی مفاد پرستانہ مداخلت میں کمی اور وسیع البنیاد امن و استحکام کے قیام کا باعث بنے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کو حاصل ہونے والی اس کامیابی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے بھی عرب لیگ میں شام کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بحران شام کے جلد سے جلد حل اور اس بحران کے منفی اثرات کم ہونے کی امید ظاہر کرتے ہوئے سامراج کی جاہ طلبی اور غاصب سین حکومت کے جارحانہ عزائم کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے تمام اسلامی ملکوں کے درمیان تعلقات کی زیادہ سے زیادہ تقویت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب لیگ میں شام کی باوقار واپسی کو امریکہ اور غاصب سین حکومت کی شکست سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں ان کا اثر و رسوخ اب کافی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی عرب لیگ میں شام کی واپسی اور شام میں عربوں کی واپسی کو نئے مشترکہ عرب تعاون کے آغاز کے لیے امید کی کرن قرار دیا ہے۔ نبی بیری نے کہا کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی سے متعلق عرب لیگ کے رکن ملکوں کا فیصلہ عرب ملکوں میں اتحاد و یکجہتی کے لیے ایک صحیح قدم شمار ہوتا ہے۔ اس سے قبل عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے کہا تھا کہ عرب لیگ کے تمام اجلاسوں میں شام کی شرکت رہے گی اور شام کے صدر بشار اسد عرب لیگ کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے بھی عرب لیگ اور اس سے وابستہ تمام اداروں کی سرگرمیوں میں شام کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ عرب لیگ کی سرگرمیوں میں شام کی شمولیت سے، جو کہ اس لیگ کا ایک بانی ملک بھی ہے، مغربی ایشیا کے حالات بہتر ہوں گے اور نتیجے میں شام کے بحران کے حل میں خود بخود کافی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ شام کی پوزیشن بحال کرنے کے عرب لیگ کے رکن ملکوں کے فیصلے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ملک عالمی مسائل میں آزادانہ پالیسی اختیار کیے جانے کا خواہاں ہے۔ دنیا اثنا اخبار رائل یوم کے چیف ایڈیٹر عبدالباری اتوان نے عرب لیگ میں شام کی رکنیت کی بحالی کو امریکہ کے لیے بڑی شکست قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں امریکہ اور غاصب سین حکومت کی پوزیشن کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ نے ایک ایسے وقت میں کہ جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں عرب سربراہ اجلاس کے انعقاد میں دو ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، قاہرہ میں شام کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ سعودی عرب کے ٹی وی چینل العربیہ نے رپورٹ دی ہے کہ عرب لیگ کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ نے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی مشاورتی اجلاس میں شام کی عرب لیگ میں رکنیت 12 سال تک معطل رکھنے کے بعد شام کی واپسی سے اتفاق کیا ہے۔ غاصب سین حکام نے غرب اردن میں سینی بستی قائم کرنے کے لیے 1000 سے زائد مکانات تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب سین حکومت کی ہاؤسنگ کی وزارت نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے غرب اردن میں 1000 مکانات تعمیر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ 26 فروری کو اردن کے عقبہ اجلاس کے بعد سینی حکام نے غرب اردن میں 1248 مکانات تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں تنظیم آزادی فلسطین کے ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واصل ابو یوسف نے کہا ہے کہ انتہا پسند غاصب حکومت صہیونی بستیاں تعمیر کر کے ایک ایسی آزاد فلسطینی مملکت کا قیام روکنے کی کوشش کری کہ جس کا دار الحکومت بیت المقدس ہو۔ برطانیہ میں شاہ چارلز کی تاج پوشی کے موقع پر علیحدہ علیحدہ جھڑپوں کے واقعات میں کم سے کم 5 افراد کا قتل ہوا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ان 5 افراد میں سے 3 افراد مشرقی لندن میں تلوار اور چھرے سے کیے جانے والے وار میں ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک 16 سالہ نوجوان بھی شامل ہے، جبکہ ایک 18 سالہ نوجوان بھی میٹرو اسٹیشن میں مارا گیا۔ دراصل برطانیہ میں نظام سلطنتی کے ہزاروں مخالفین نے شاہ چارلز کی تاج پوشی کی مخالفت میں اس ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج مظاہرے کیے اور شاہ چارلز اور شاہی نظام کی مخالفت میں شدید نعرے لگائے۔ برطانیہ کی پولیس نے تاج پوشی کی مخالفت کرنے والے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں ریپبلکن گروہ کے سربراہ گراہم اسمتھ بھی شامل ہیں۔ انہیں لندن سے گرفتار کیا گیا۔ ملکہ الزبتھ دووم کے بڑے بیٹے چارلز سووم کو 6 مئی کو تاج پوشی کر کے برطانیہ کا بادشاہ بنایا گیا اور اس نمائشی تقریب پر 250 ملین پاؤنڈ یعنی $314 ملین کے اخراجات آئے، جس پر برطانوی عوام نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی اور برطانوی شاہی نظام سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ کیف کے حکام نے دعویٰ کیا کہ روس نے یوکرین پر حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ادھر یوکرین کے باخمود شہر پر روس کے مکمل کنٹرول کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا کہ روس کے میزائلی حملوں کے بعد یوکرین کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع اوڈیسا شہر کے ایک غذائی اشیاء کا گودام نظر آتش ہو گیا ہے۔ اوڈیسا شہر کے فوجی انتظامی ادارے کے ترجمان سرہی براچوک نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر کچھ تصاویر شائع کر کے دعویٰ کیا کہ روس کے میزائلی حملے کے نتیجے میں اشیاء خوردونوش کا ایک گودام اور اطراف کی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر ماسکو کے غلبے کی سالگرہ کے موقع پر یوکرین پر روس کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ باخمود شہر کے دفاع کے ذمہ دار یوکرینی جنرل نے دعویٰ کیا کہ واگنر چھاپہ مار فوجیوں کی عدم پسپائی کے بعد روس نے باخمود شہر پر بمباری کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس منگل کے روز تک باخمود شہر پر مکمل طور پر قبضہ کر لے گا۔ دراصل کیف شہر کے میئر ویتالی کلیچکو نے دعویٰ کیا ہے کہ کیف کے ایک علاقے میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کیف کے مغربی علاقے میں ایک ڈرون طیارے کے گرنے سے دو لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، اب ہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز ایک عرصے سے درپیش ہیں، اور ان کے علل و اسباب کیا ہیں؟ اس پر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کہیں بیرونی عناصر پر الزام عائد کرتی ہے، اور اسی طریقے سے جو داخلی چیلنجز ہیں اس میں دہشت گردی کا عنصر بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی خاص معنی و مفہوم رکھتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی ہو، یا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں، یا اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب یا سندھ کے کسی علاقے میں، بہرحال دہشت گردی کا فریق جو ہے وہ پاکستان میں ایک عرصے سے موجود ہے، اور اسی دہشت گردی کے دوران پاکستان میں جو ہے وہ ایک سیاسی عمل بھی جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ بہرحال اس میں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے اس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کے جو میڈیا ذرائع ہیں انہوں نے جب سے دہشت گردی کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 70 سے 80 ہزار کے قریب جو ہے وہ بتائی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھی۔ اسی دہشت گردی کی حملوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاہ بگاہ دہشت گرد فرقہ وارانہ انداز میں بھی دہشت گردی کو استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کو مختلف مقامات پر مسجد میں، امام بارگاہوں میں یا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے سرحدی شہر پارا چنار میں گورنمنٹ اساتذہ کا بہیمانہ قتل عام، جس نے پاکستان کی عوام کے غم و غصے میں اضافہ کیا، اور خاص طور پر جو تعلیمی یافتہ طبقہ ہے اس میں غم و غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی۔ گزشتہ جمعے کو پاکستان کے مختلف شہروں میں اس ہولناک واقعے پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے، اور مختلف تنظیموں نے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سیاسی شخصیات اور حکومتی ارکان نے بھی اس واقعے پر جو ہے وہ مذمتی بیانات حسب معمول جاری کیے، جس میں پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی عبوری حکومت کے وزیر اعلیٰ اور گورنر نے بھی اس پر مذمتی بیانات جاری کیے۔ بہرحال اس خلاصے کا جو مقصد تھا بیان کرنے کا وہ یہ کہ پاکستان میں گاہ بگاہ مختلف عنوانات سے دہشت گردی جو سر اٹھاتی ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اور اس موجودہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے جو عوامل ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں، یا بلکہ اس کو کہیں کہ دہشت گردی کے مختلف ادوار رہے ہیں پاکستان کے اندر، کے مختلف دوروں میں مختلف انداز سے، مختلف عنوانات سے، مختلف اغراض و مقاصد کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارا چنار کا یہ واقعہ ہے جس میں 4 اساتذہ اور 3 جو ورکر مزدور تھے وہ جس بہیمانہ انداز سے قتل کیے گئے، اور جس جگہ پہ ایک تو یہ اساتذہ کا قتل ہے، پھر اسکول کے اندر قتل ہے، پھر ان بچوں کے سامنے کہ جو اسکول کے بچے ہیں ظاہر ہے ان کے ذہن پختہ نہیں ہیں، اور جس انداز سے پہلے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کو جس بہیمانہ انداز سے قتل کیا گیا، تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ سانحہ ہے، واقعہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس مذمت کے بھی کئی زاویے ہیں، جیسے میں کہتا کہ اساتذہ کا قتل خود روحانی باپ کا قتل ہے، اسکول کے اندر قتل، خود اسکول کو مادر علمی بھی کہا جاتا ہے، اور اسکول ایک مقدس اور تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور وہاں پہ اس طرح کے کوئی قتل کی واردات، کسی کا خون بہانا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا، یہ بالکل ایک متضاد چیزیں ہیں کہ جہاں علم تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں پہ اگر قتل و غارت شروع ہو جائے، اور اس اسکول کے میں سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کی، اس ماحول کی جو ہے وہ تقدس کو پامال کرنے کے برابر ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ پارچنار کی اپنی ایک خاص جغرافیائی کیفیت ہے، اور اس جغرافیائی صورتحال کے اندر اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی بہت تسلسل سے ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اور یہ بھی کوئی آخری واقعہ نہیں ہوگا، جس طرح وہاں کی فضا بنا دی گئی ہے اور جس طرح کا وہاں پہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی کہیں پہ بھی پارچنار کے کسی علاقے میں، دوسرے لفظوں میں کرم ایجنسی، اب تو جو باقاعدہ بندوبستی علاقہ ہے، اب تو وہ ایک ضلع ہے، تو کسی وقت بھی اس آگ کو بھڑکایا جا سکتا ہے، اور اس ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس آگ کو بھڑکانے کے کئی اہداف اور مقاصد ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں پہ افغان بارڈر کے عنوان سے مخصوص اہداف کے تحت اس روٹ کو جو پارچنار سے گزرتا ہے، اس کو متنازع بنانے کے لیے، اس کو ناامن بنانے کے لیے، اس کے راستے میں آنے والے جو مختلف وہ اقوام یا قبائل کہ جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان محب وطن قبائل کو بعض دفعہ ایسے مسائل میں الجھایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ان نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو سکیں کہ جو افغان پاکستان مسائل میں بعض دفعہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا قبائل کی جنگ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور اسی قبائل کی جنگ کے اندر بعض دفعہ اس کو ایک فرقہ وارانہ جنگ میں بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا بیس اور اس کے پیچھے کوئی اہداف یا اس کا جو انسینٹیو کہہ لیں یا اس کا جو ہدف یا آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ فرقہ واریت یا مسلمانوں کے درمیان وہ جنگ نہیں ہوتی، اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن سنی شیعہ فضا کو بنا کے ایک دہشت گردانہ فضا بنائی جاتی ہے، پھر اس سے مرضی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں قتل و غارت ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے قبائل کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر قبائل کو نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ قبیلہ ہے، یہ سنی قبیلہ ہے، حالانکہ اوورال اگر پارچنار کی فضا دیکھی جائے تو وہاں پہ گزشتہ عرصے میں اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بہت اچھے کام ہوئے ہیں، اور بڑے اچھے معاہدے ہیں ان قبائل کے درمیان، لیکن
اور اتحاد بین المسلمین کے عظیم دائی علامہ شہید عارف حسین الحسینی کا تعلق بھی اسی سے،
یقیناً ایسے پیواڑ ان کا جو آبائی گاؤں ہے وہ جو ہے وہ افغانستان پاکستان بالکل بارڈر پہ ہے، ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ان کا گاؤں، اور ان کی شخصیت اور ان کے خاندان اور ان کے جو شاگردان ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کوش ہیں، لیکن بہرحال یہ سازشیں عالم اسلام کے خلاف ہوں، پاکستان کے خلاف ہوں، سنی شیعہ مسائل کے عنوان سے ہوں، تو یہ ہمیشہ رہتی ہیں، اور یہ جو آپ نے دہشت گردی کے علل و اسباب کی بات کی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ بعض وقت خالصتاً سیاسی مقاصد کے لیے ایک فضا بنا دی جاتی ہے، جس فضا میں پھر کبھی قبائل کو لڑا دیا جاتا ہے، کبھی سنی شیعہ کے مسائل کو سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ وہ اہداف کے جو اس بدامنی سے جو خفیہ ہاتھ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں۔
میں ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں کہوں گا کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ معمولی سی معمولی چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن یہ ایک ڈارک پہلو جو ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھا کہ اساتذہ شہید ہوئے، اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کی
دیکھیں ایک تو یہ کہ پارے چنار اور یہ پیواڑ کا علاقہ بالکل سرحدی علاقہ ہے اور لوگوں تک حقائق بھی نہیں پہنچتے, یعنی جو میڈیا کے جو مین سٹریم میڈیا ہے, ایک تو یہ کہ اس تک صحیح حقائق نہیں پہنچتے, جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح انداز سے اس کی تحلیل یا تجزیہ نہیں کر پاتے, اکثر غلط انداز سے بھی تجزیہ کر دیتے ہیں. بعض دفعہ حالات اور ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, قبائل کے اپنے مسائل ہیں, پرانی زمینوں کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, کہیں پہ انفرادی شخصی جو ہیں وہ مسائل ہیں, اس کو بعض دفعہ فرقہ وارانہ بنا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑی وجہ خود اس طرف توجہ کم ہے, پھر اس علاقے کو بعض دفعہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے, یعنی یہ گویا ایک افغانستان کا ہی حصہ ہے, حالانکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, محب وطن لوگ ہیں, ان کے
پڑھے لکھے لوگ ہیں,
قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے, لیکن ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی علاقے ایسے ہیں کہ جو مین بڑے شہروں سے دور ہیں, وہاں پہ دہشت گردانہ واقعات ہوتے ہیں, بڑی چھوٹی سی ایک دو تین لائنوں کی ایک خبر کے ساتھ جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن اس سوشل میڈیا کی اس دور میں یقیناً حقائق تو چھپتے نہیں ہیں, حقائق تو آ جاتے ہیں, لیکن اس میڈیا کو کہ جو اس طرح کا جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ یا متعصبانہ یا نظر انداز کرنے والا جو انداز ہے, اس کو یقیناً پھر عوام کے اندر پذیرائی بھی نہیں ملتی.
بہت بہت شکریہ سامعین. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ماضی میں 18 اردویش، 17 شوال المکرم اور 8 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ شوال سن 5 ہجری قمری کو جنگ خندق ہوئی، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس دن مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینے پر حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نیز خود آپ نے بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جب مشرکین کا لشکر مدینے پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند روز بعد قریش کے بعض نامور پہلوانوں کے خندق پار کرنے پر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدو کے مارے جانے کے بعد دوسرے کفار فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے مکہ واپس لوٹ گئی۔ سترہ شوال سن 1263 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مسلمان عالم دین سید ابراہیم کربلائی کا کربلائے معلہ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1214 ہجری قمری میں ایران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے کربلا چلے گئے اور اپنی وفات تک اسی شہر میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی جن میں دلائل الاحکام و نتائج الافکار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آٹھ مئی سن 1874 عیسوی کو جدید اردو شاعری کا پہلا مشاعرہ لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کا نظریہ مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ 21 جنوری سن 1865 عیسوی کو قائم ہونے والی انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کے 1867 میں ہونے والے اجلاس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنا جدید نظریہ شعر پیش کیا، جس میں انہوں نے اردو شاعری، ادبی معیار میں انقلاب اور شاعروں کے نصب العین میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید مشاعرے کے پہلے اعلان نے ہیجان برپا کر دیا اور لوگ دور دور سے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان جدید مشاعروں کے بانیوں کی کوشش قدیم حزنیہ شاعری کی بساط ہی الٹ دے گی۔ آٹھ مئی سن 1945 عیسوی کو نازی جرمن فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یورپ میں دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ دوسری عالمی جنگ میں 1943 سے جرمنی کی شکست کا آغاز ہوا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد لندن پروٹوکول کے مطابق جرمنی کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے زیر انتظام 4 علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ البتہ یہیں پر دوسری جنگ عظیم ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جاپانی فوج امریکہ، چین اور کوریا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی کہ اگست سن 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں جاپانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس طرح 6 سال سے زیادہ عرصے کی خونریز لڑائی، 6 کروڑ سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور 1150 ارب ڈالر کے مالی نقصان کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ اٹھارہ اردویش سن 1330 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی شاعر، محقق اور مترجم رشید یاسمی نے وفات پائی۔ انہوں نے ایران کے ممتاز معاصر ادیب اور شاعر ملک شعرا بہار کے ساتھ مل کر دانشکدہ نامی جریدے کی اشاعت کا آغاز کیا. ان کی تحریریں اس جریدے کے علاوہ اس زمانے کے نو بہار، آئندہ اور ارمغان جیسے اخبارات میں چھپتی تھیں. استاد یاسمی نے بہت مفید کتابوں کے ترجمے کیے اور بہت عمدہ کتابیں تحریر کی. ان کی کتابوں میں تاریخ ملل و نہل، آئین نگارش اور تاریخ ادبیات معاصر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. آٹھ مئی کو عالمی یوم صلیب احمر اور یوم ہلال احمر منایا جاتا ہے. بین الاقوامی صلیب احمر کمیٹی کا قیام سن 1864 عیسوی میں جینوا کنونشن کے مطابق عمل میں آیا. سوئٹزرلینڈ کے تاجر اور سماجی کارکن جان ہینری ڈونانٹ نے یہ تجویز پیش کی کہ جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کی مدد کو غیر جانبدار شمار کیا جائے. رفاہی تنظیموں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور سن 1864 عیسوی میں جنگی زخمیوں کی بہبود کے لیے بین الاقوامی جینوا کنونشن کا مسودہ تیار کیا گیا. اس کے بعد قومی صلیب احمر کمیٹیاں قائم ہوئیں اور ان کو فروغ حاصل ہوا. نیز ہینری ڈونالڈ کے یوم پیدائش 8 مئی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی یوم صلیب احمر اور یوم ہلال احمر قرار دیا گیا. اسلامی ممالک میں صلیب احمر کو ہلال احمر کہا جاتا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آس پاس.
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کی جیل میں ایک فلسطینی قیدی کی شہادت اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورے شام پر تجزیاتی خبریں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. غیر معینہ مدت کے لیے صہیونی جیل میں قید خضر عدنان 86 دن تک جاری رہنے والی بھوک ہڑتال کے بعد شہید ہو گئے، جس پر فلسطینی عوام اور سیاسی اور استقامتی گروپوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کو اس اقدام کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. فروری کے مہینے میں گرفتار ہونے والے شیخ خضر عدنان اپنی غیر قانونی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال پر تھے. اس کے باوجود صہیونی حکام نے ان کے مطالبات اور بگڑتی جسمانی صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا. قابل ذکر ہے کہ شیخ خضر عدنان کو صہیونیوں کے نام نہاد سرکاری گرفتاری کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. اس قانون کے تحت صہیونی حکام کسی کو بھی گرفتاری وارنٹ اور عدالتی کارروائی کے بغیر کسی بھی مدت کے لیے حراست میں لے سکتے ہیں. متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ صہیونی جیلوں میں قید 4,900 فلسطینیوں میں سے کم 500 کو سرکاری گرفتاری کے تحت عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے. ادھر جہاد اسلامی فلسطین تحریک نے شیخ خضر عدنان کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بہیمانہ قتل کی ذمہ داری غاصب صہیونیوں پر ہی عائد ہوتی ہے اور تل ابیب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جہاد اسلامی کی جانب سے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ شہید شیخ خضر عدنان آئندہ شجاع نسلوں کے لیے ایک نمونہ عمل اور جہاد اور استقامت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ المجاہدین فلسطینی تحریک نے بھی اعلان کیا ہے کہ خضر عدنان کی شہادت کے لیے صہیونیوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات کی ذمہ داری بھی تل ابیب کو بھی قبول کرنی ہوگی۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی کہا ہے کہ صہیونی قید خانوں کے ادارے نے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تاہم انہیں جان لینا چاہیے کہ فلسطینی عوام اب ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر رہیں گے۔ واعد نام کی فلسطینی تنظیم نے بھی انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں نے تمام حدیں پار کر لی ہیں اور اب انہیں قید خانوں کے اندر اور باہر اندھیری راتوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عوامی تحریک برائے آزادی فلسطین نے بھی شیخ خضر عدنان جیسے اہم لیڈر اور مجاہد کی شہادت کو صہیونیوں کے صفاکانہ رویے کا منہ بولتا ثبوت قرار دیتے ہوئے تمام فلسطینیوں کو مقبوضہ علاقوں کے ہر خطے میں صہیونی فوجیوں اور غاصب آباد کاروں کے مقابلے میں متحد ہو کر منہ توڑ جواب دینے اور جنگ کا محاذ تیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی نوجوانوں نے ہر شہر اور ہر قصبے میں جلوس نکال کر صہیونیوں کو سخت سزا دینے کا وعدہ کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شہید شیخ خضر عدنان کی اہلیہ رندہ یوسف نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کا گھر اب موت کا گھر نہیں بلکہ مجاہدت کا گھر ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ اوفر جیل سمیت ان صہیونی قید خانوں میں جہاں فلسطینیوں کو قید کیا گیا ہے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں میں جھڑپوں کی رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی اس سے پہلے بھی فرد جرم عائد کیے بغیر شیخ خضر عدنان کو 12 بار گرفتار کر چکے تھے۔ انہیں آخری بار 5 فروری کو غیر قانونی طریقے سے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا اور 86 دن تک صہیونیوں کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں اسلامی جہاد تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک شیخ خضر عدنان کی شہادت کے رد عمل میں ہزاروں فلسطینیوں نے منگل کے روز دریائے اردن کے مغربی کنارے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شیخ عدنان خضر شہید کی جائے پیدائش جنین شہر کے قصبے عرابہ میں بھی بہت سے فلسطینی عوام نے صہیونیوں کے اس جرم کی مذمت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فلسطینی عوام بھی فلسطینی مزاحمتی گروپ سے اس شہید رہنما کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ فلسطین کی تاریخی سرزمین سے صہیونی حکومت کے نکلنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ صہیونیوں کے اس جرم کی مذمت کے لیے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ایک اور ریلی نکالی گئی۔ شیخ خضر عدنان کی شہادت کے بعد فلسطینی استقامتی گروپوں نے غزہ پٹی سے کم 20 راکٹ داغے، جس کے بعد صہیونی بستیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق کم سے کم ایک راکٹ صدیروت کالونی میں جا کر گرا۔ صہیونی میڈیا نے اب تک ایک انتہا پسند آباد کار کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی چینل 14 کے مطابق ان راکٹ حملوں میں صدیروت میں واقع ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صہیونی آباد کاروں سے محفوظ مقامات میں پناہ لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ دریاسنا غرب اردن کے طول کرم شہر کے قریب واقع افنی صہیونی کالونی میں صہیونی آباد کاروں کی کئی گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے میں کم از کم 3 صہیونی آباد کار زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت اور نجی مراکز کی ویب سائٹس پر وسیع سائبر حملوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انانیمس سوڈان نام کے ہیکر گروپ نے صہیونی حکومت کے قید خانوں کے ادارے کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ کر کے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ادھر رائے الیوم اخبار نے ایک فلسطینی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامتی گروپ آئندہ 48 گھنٹے کے دوران شیخ خضر عدنان کی شہادت کے جواب میں انتقامی کارروائی انجام دیں گے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے کے دوران غرب اردن میں غاصب صہیونیوں کے خلاف 20 کارروائیاں انجام دیں جن میں صہیونیوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں اور اڈوں پر فائرنگ کی اور دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی یہ جوابی کارروائیاں غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ الخلیل، نابلس، طول کرم، رام اللہ، بیت لحم، اریحا، جنین اور قلقیلیہ میں انجام پائیں، اور تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے صہیونی فوجیوں اور غاصب صہیونی انتہا پسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے جنین کے شمال میں الجلمہ صہیونی چیک پوسٹ کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا، جہاں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ نابلس میں بھی فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے جرزیم صہیونی فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، اور اس علاقے میں بھی فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے نابلس میں غاصب صہیونی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ بھی مار گرایا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نابلس پر دھاوا بول دیا اور ایک فلسطینی کے مکان کو میزائل سے تباہ کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اس فلسطینی کے مکان کے اطراف میں فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں کم سے کم 8 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دریں اسنا جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ان کی تحریک شہید خضر عدنان کے جنازے کو تحویل میں لینے اور تدفین کو پورے احترام و شرعی رسومات کے ساتھ انجام دینے کی اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ زیاد النخالہ نے شہید خضر عدنان کی اہلیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں تعزیت پیش کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شہید خضر عدنان ہمارے ہمیشہ باعث فخر اور فلسطینی قوم کی سربلندی کا ذریعہ بنے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ عدنان تمام فلسطینی گروپوں کے درمیان تمام شعبوں میں اتحاد و یکجہتی کا ذریعہ بنے ہیں، اور فلسطینیوں میں انہیں خاص مقبولیت و محبوبیت حاصل رہی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں شہید خضر عدنان کی اہلیہ نے بھی ان تمام فلسطینی مجاہدین کا جنہوں نے ان کا دفاع کیا اور جوابی کارروائیوں کے طور پر مقبوضہ علاقوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا شکریہ ادا کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم صہیونی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جتنی جلد ہو سکے شہید خضر عدنان کی میت ان کے اہل خانہ اور فلسطینیوں کے حوالے کر دے۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے بھی ایک بیان میں صہیونی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے کمانڈر شہید خضر عدنان کا جنازہ ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیں، اور اس فلسطینی رہنما کی تدفین کی رسومات ادا کیے جانے کی تیاری میں تعاون کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اپنے تاریخی دورے پر شام گئے، جہاں دمشق میں پیپلز پیلس میں شام کے صدر بشار اسد نے ان کا انتہائی پرتپاق سرکاری استقبال کیا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی شام کے صدر بشار اسد کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر جب دمشق پہنچے تو شام کے صدر کے پیپلز پیلس میں ان کا سرکاری استقبال کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب میں پہلے دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے صدور نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی اور بشار اسد نے اپنے اعلی رتبہ حکام کا تعارف بھی کرایا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد دونوں ملکوں کے صدور کی سربراہی میں اعلی رتبہ حکام کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ شام میں مقیم ایرانیوں کے ساتھ ملاقات اور مقدس مقامات کی زیارت بھی صدر مملکت کے دورے کے پروگراموں میں شامل تھی۔ 13 سال کے بعد کسی بھی ایرانی صدر کا شام کا یہ پہلا دورہ تھا۔ قبل ازیں شام کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تہران ہوائی اڈے پر صدر رئیسی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج علاقے میں یہ بات سب پر واضح ہو چکی ہے کہ ایران دشمنوں کے مقابلے میں استقامت و پامردی کا ستون ہے اور سبھی ممالک اس مضبوط ستون پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شام کے ساتھ ایران کے تعلقات کو غیر معمولی قرار دیا اور کہا کہ دونوں ہی ممالک اپنے تعلقات کو اور زیادہ مستحکم و مضبوط بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے دہشت گردی کے خلاف شام کی حکومت اور قوم اور مزاحمت کے محاذ کی کامیابی اور بدامنی کے سخت دور کو عبور کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر کی بہت سی تبدیلیاں تہران اور دمشق کے برادرانہ تعلقات کو متاثر نہیں کر سکی ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور شام کے اعلی رتبہ وفود کے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ جو لوگ کل تک شام کے بارے میں ایران کے سیاسی موقف اور پوزیشن اور نقطہ نظر کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، آج وہ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ موقف صحیح اور منصفانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام کی حکومت اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، اسی طرح اس کی آباد کاری اور ترقی و پیش رفت میں بھی شامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب شام کے صدر بشار اسد نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سخت اور بحرانی دنوں میں شام کی حکومت اور عوام کی مدد و حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شام کی حکومت اور عوام اپنے ایرانی بھائیوں کی محبتوں اور مدد کو فراموش نہیں کریں گے۔ دمشق میں ایران اور شام کے صدور نے اپنی ملاقات کے بعد متعدد سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر صدر بشار اسد نے ایران کو مشکل دور کا دوست قرار دیتے ہوئے تہران کے ساتھ تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور شام کے صدر بشار اسد کی موجودگی میں متعدد سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جس کے بعد دونوں صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ شام کے صدر بشار اسد نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ ایام میں پیش آنے والے واقعات ایران اور شام کی حکمت عملی کے درست ہونے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان اصولوں پر ثابت قدم رہنا باعث بنے گا کہ مختلف واقعات اور اس کے نتائج سے اپنے ممالک اور قوموں کے حق میں استفادہ کر سکیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ مثبت واقعات سے بھرپور استفادہ کر کے اور علاقے کے ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری لا کر سامراجی اور استعماری طاقتوں کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی بنا پر ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ مغربی ایشیا جیسے اہم علاقے اور یہاں پر واقع ممالک پر اس تبدیلی کے بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ شام کے صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاشی اور اقتصادی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صدر رئیسی کے ساتھ جن معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے اور جن منصوبوں کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان سے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر پرامن ایٹمی توانائی کے ایران کے حق پر زور دیتے ہوئے اسے ایران کے لیے توانائی کے ایک اہم ذخیرے، سائنسی ترقی کا بہترین طریقہ کار اور قومی خوشحالی و پیش رفت کی ایک اہم بنیاد قرار دیا۔ شام کے صدر نے زور دے کر کہا کہ مغربی دنیا آج بھی ایران کو ایٹمی سائنس سمیت ہر طرح کے علم سے محروم رکھنا چاہتی ہے، جو کہ دنیا کو جاہل، پسماندہ اور غریب رکھنے کی سامراجی طاقتوں کی پرانی پالیسی رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے ایران کی جد و جہد اور ایثار کے جذبے کو قابل قدر قرار دیا۔ دوسری جانب صدر مملکت نے دورہ شام کے موقع پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدس پر حاضری دی۔ انہوں نے اس موقع پر شامی عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی طاقتوں اور ان کے پٹھوں نے شام کے خلاف 12 سال تک پیچیدہ سازشیں رچیں، فتنہ پروری کی، داعش سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کو حرام کا مال کھلایا اور اپنے وسیع پروپیگنڈے کی آڑ میں شام کے مظلوم عوام اور بچوں کا قتل عام اور انہیں بے گھر کیا۔ لیکن ان تمام صفاکانہ مظالم کے باوجود آج شام سرفراز ہو کر کھڑا ہے، جبکہ اسلام اور مسلم مجاہدوں کے دشمنوں کو شکست، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمن ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی چند سرخیوں سے۔ گولڈن ٹیمپل کے پاس ہوئے دھماکے میں متعدد افراد زخمی، پہلوانوں کی حمایت میں کھاپوں کی وارننگ، 20 مئی سے پہلے برج بھوشن کو گرفتار کریں، یوم جمہوریہ پریڈ میں صرف خواتین ہوں گی شامل۔ سامعین، صحافت کے آج کے اداریے کا عنوان ہے منی پور میں پھنسا۔ اداریہ نویس لکھتے ہیں، منی پور میں جاری تشدد میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وہاں کے حالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فساد میں شامل لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ اداریہ نویس کے بقول وہاں بڑی تعداد میں فوج، آسام رائفلز اور مقامی پولیس کے دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ 9,000 سے زیادہ لوگ ان مقامات سے چلے گئے ہیں اور انہیں ریفیوجی کیمپوں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، منی پور حکومت کا کہنا ہے کہ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے تشدد پر آمادہ ہو گئے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی اور کیا حکومت نے اسے دور کرنے کی کوشش کی؟ اگر حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہوتا اور اسے سلجھانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اداریہ نویس کے بقول دراصل اکثریتی امتی فرقے کو درج فہرست ذات و قبائل کا درجہ دینے کے قدم کے خلاف کوکی اور ناگا سمیت قبائلیوں کے ذریعے احتجاج کیے جانے کے بعد تشدد بھڑک گیا تھا۔ منی پور کی کل آبادی میں امتی فرقے کی تعداد تقریباً 53% ہے اور زیادہ تر لوگ امپھال وادی میں رہتے ہیں۔ قبائلیوں میں ناگا اور کوکی شامل ہیں اور آبادی میں ان کی تعداد تقریباً 40% ہے اور زیادہ تر پہاڑی اضلاع میں رہتے ہیں۔ امیتی فرقے کی جانب سے کافی عرصے سے خود کو قبائلی طبقے میں شامل کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں عدالت کا سہارا لیا گیا تھا اور منی پور ہائی کورٹ نے بدھ کو دیے گئے ایک حکم نامے میں کہا تھا کہ حکومت امیتی طبقے کے لوگوں کو قبائلی طبقے کا درجہ دینے پر غور کرے۔ لیکن اس پرتشدد احتجاج کی اصلی وجہ عدالت کا فیصلہ نہیں بلکہ حکومت کا رویہ ہے۔ دراصل وہاں پہلی مرتبہ تشدد اس وقت برپا ہوا جب فروری میں حکومت نے پہاڑی علاقوں سے غیر قانونی طور سے رہائش اختیار کیے ہوئے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تھا۔ وہاں بھی ناگا اور کوکی طبقے کی 35 ذاتوں کو درج ذات و قبائل کا درجہ ملا ہوا ہے اور ان کے لیے نشان شدہ علاقے پر کسی غیر درجہ ذات و قبائل کے طبقے کے لوگوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن لوگوں کو باہر بتا کر باہر نکالا گیا، کوکی طبقہ انہیں اپنا بتا رہا تھا۔ اصل میں اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے، اگر عدالت کے کہنے پر حکومت نے امیتی طبقے کو ذاتی اور قبائل کا درجہ دے دیا تو وہ ناگا اور کوکی کے لیے ریزرو زمین کے حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اداری نویس اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے پرتشدد ہوئے ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس سمت میں کوئی ایسی پہل قدمی کی ہے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں لوگوں کے احتجاج کو فوج کے سارے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس طرح مخالفت پر قابو پانا شاید ہی ممکن ہوگا۔ اور سامعین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا۔ پنجاب اسمبلی کے بحالی کی استدعا مسترد، درخواست گزار پر 1,00,000 روپے جرمانہ، یہ ہے جسارت کی سرخی۔ بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح سے عالمی سطح پر تنہا ہو جائے، خورشید محمود قصوری۔ نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، جاوید لطیف، نون لیگ کے رہنما کا بیان۔ سامعین، روزنامہ جسارت نے آج جو اداریہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے عمران خان اور سی پیک۔ اداریہ نویس کے بقول تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے فوری بعد سی پیک منصوبے پر کام بند کر دیا گیا تھا۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران سی پیک کا کوئی قابل ذکر منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ عمومی رائے ہے کہ چین سے دوستانہ تعلقات اور سی پیک منصوبہ عمران حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے منصب سنبھالنے کے فوراً بعد چینی کمپنیوں پر مسلم لیگ نون حکومت کے وزراء کو رشوت دینے کا الزام لگایا۔ پارلیمنٹ میں کی گئی عمران خان کی تقریر کی گونج بین الاقوامی میڈیا کی شاہ سرخیوں کی زینت بنی۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کے صفحے اول کے اخبارات نے عمران خان کے حوالے سے چینی حکومت کے پروجیکٹ سی پیک میں کرپشن کا دعویٰ شائع کیا۔ اداریہ نویس کے بقول ان ممالک میں کام کرنے والے بڑے بڑے چینی سرمایہ داروں اور چین کے ڈپلومیٹس نے بیجنگ حکام سے تحفظات کا اظہار کیا۔ چین کے اخبارات نے بھی عمران خان کے سی پیک میں کرپشن کے حوالے سے دعوے کو شائع کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو چین کے اندر سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر شی جن پنگ کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ سی پیک کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کام شروع کیا جائے اور منصوبہ 20 گنا بڑا رکھا جائے۔ اداریہ نویس کے بقول پاکستان سے آپ کی محبت اور دوستی اپنی جگہ، مگر پاکستان سے تعلقات آپ کی ساکھ کی قیمت پر آگے نہیں بڑھائے جا سکتے، کیونکہ شاید قارئین کے علم میں ہوگا کہ سی پیک پروجیکٹ میں جتنے بھی منصوبے شروع کیے گئے تھے ان تمام پروجیکٹس کے ٹھیکے چین کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کو دیے گئے تھے۔ پاکستان میں کام کرنے کے لیے چین نے پاکستان کے قوانین کے مطابق یہاں یہ کمپنی جب رجسٹر کروائی تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افکار و نظریات۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طٰہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، 29 دسمبر 2022 کو نتن یاہو کی کابینہ کی تشکیل کے فوراً بعد 7 جنوری 2023 سے عدالتی نظام سے متعلق اصلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ صہیونی حکومت کی تاریخ اور شاید دنیا میں پہلی بار ہے کہ کسی کابینہ کو اقتدار میں آنے کے صرف ایک ہفتے بعد ہی عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ نتنیاہو کی کابینہ کے مخالفین نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں عدالتی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کیا، جس کے دوران اسرائیلی پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ صہیونی حکام کو یہ تشویش تھی کہ مبادہ یہ احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو جائے۔ مظاہرین نے نتنیاہو کے دورے اٹلی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ مظاہرین نے تمام راستے بند کر دیے اور اپنے کام کاج کے مقامات پر ہڑتال بھی کی۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والے راستے کنٹینرز کے ساتھ بند کر دیے تاکہ مظاہرین ایئرپورٹ کی جانب نہ جا سکیں۔ نتنیاہو کو اٹلی جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا سہارا لینا پڑا اور اس کے ذریعے بن گورین ایئرپورٹ پہنچے۔ صہیونی حکومت کے داخلی سیکورٹی کے وزیر اتمار بن گویر نے مظاہروں پر قابو پانے میں ناکامی پر تل ابیب کے پولیس چیف کو برطرف کر دیا۔ دوسری جانب نتنیاہو کی نئی کابینہ کی جانب سے تشدد کی پالیسی بھی جاری ہے۔ اس پالیسی کو خاص طور پر اسرائیل کی داخلی سیکورٹی کے وزیر اتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بزالل اسموتریچ عملی جامع پہنا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی تشدد آمیز پالیسی کے باعث فلسطینی جوانوں نے بھی سن 1948 کی مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں تل ابیب پر مسلح حملے شروع کر دیے ہیں۔ تین فلسطینی جوانوں احمد محمد فشا فشا، سفیان فخوری اور احمد الطبش ملائشا نے جنوبی جنین میں واقع جبا سٹی میں صہیونیوں کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس کے بعد صہیونی حکومت کی اسپیشل فورسز نے جبا کے الفوارا نامی علاقے میں ان فلسطینی نوجوانوں پر فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان تینوں فلسطینیوں کی شہادت کے ساتھ سن 2023 میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 77 تک پہنچ گئی، جن میں 13 بچے اور ایک خاتون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صہیونی آبادکاروں نے الخلیل میں واقع فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کیا اور ان کے گھروں پر پتھر برسائے۔ یہ حملہ اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ان جرائم کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے دو فلسطینی جوانوں نے صہیونی حکومت کا سیکورٹی حصار توڑتے ہوئے تل ابیب میں مسلح کارروائی انجام دی، جس کا فلسطین کی استقامتی تنظیموں اور عوام نے خیر مقدم کیا۔ حماس نے اعلان کیا کہ 23 سالہ قسامی المعتز باللہ صلاح الخاجہ نے جمعرات کے دن سپہر کے وقت تل ابیب کے مرکزی علاقے میں واقع دیزنگوف سڑک پر فائرنگ کی، جو کہ غاصبوں کے مظالم کے خلاف جوابی کارروائی تھی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ یہ آپریشن جبا سٹی میں کی جانے والی ٹارگٹ کلنگ کا ایک فطری جواب ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ ارین الاسود نے جمعے کو جاری ہونے والے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بہت جلد بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ارین الاسود نے خبردار کیا ہے کہ صہیونیوں کو اس جگہ سے نشانہ بنایا جائے گا جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے۔ ارین الاسود نے صہیونیوں کو انتباہ دیا ہے کہ استقامتی محاذ کے جوان تمہارے گھروں میں اور تمہارے خفیہ جاسوسی کے مراکز میں موجود ہیں اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ ارین الاسود نے اس بیان میں فلسطینی عوام کو اپنا سب سے بڑا حامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ارین الاسود کے جوان نہ دشمنوں کے سامنے کبھی ہتھیار ڈالیں گے نہ ہی میدان خالی کریں گے۔ ارین الاسود نے فلسطینیوں کو یقین دلایا کہ ان کا ہمیشہ ساتھ دیا جائے گا اور فلسطین کی حقیقت کا دفاع جاری رہے گا، جسے دنیا بھول بیٹھی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان داؤد شہاب نے بھی تل ابیب میں شہادت پسندانہ کارروائی کو غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کا فطری جواب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب میں مجاہدانہ کارروائی کا پیغام واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ قابض حکومت کے وحشیانہ حملوں کی صورت میں حالات کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ داؤد شہاب نے کہا کہ ایک فلسطینی مجاہد نے ایک معمولی پستول کے ذریعے صہیونیوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا، کہ جس سے سید حسن نصر اللہ کے اس بیان کی یاد آتی ہے جس میں انہوں نے صہیونی حکومت کو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور قرار دیا تھا۔ انہوں نے تل ابیب کی کارروائی کو غاصب دشمنوں کی سیکورٹی پر کاری ضرب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ماہ مبارک رمضان میں غاصب صہیونیوں کو درپیش حالات کی محض ایک جھلک تھی۔ جہاد اسلامی کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہر شہادت پسندانہ کاروائی صہیونی حکومت کے وجودی بحران کو اور بھی گہرا اور اس فاشسٹ حکومت پر دباؤ کو بڑھا دیتی ہے، لہذا بیت المقدس اور غرب اردن میں صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمتی محاذ کو پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ دریاسنا بیروت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں اسلامی اور عرب ممالک کے تقریباً 200 سیاستدانوں، مفکرین اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگرچہ دشمن موجودہ حقائق کے سلسلے میں نئی نسل کے اذہان میں شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، لیکن ہماری اصل جنگ فلسطین کی آزادی کے لیے ہے۔ ہم اس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ آج استقامتی محاذ کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے باوجود وہ پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور متحد ہے، اور وہ خطے کے لیے خطرہ بنی ہوئی صہیونی حکومت کی ہر طرح کی بڑی جارحیت کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی جانب سے سفارتی تعلقات کی بحالی اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے اندر دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کے کھولے جانے کے اعلان سے صہیونی حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے صہیونی حکام غم و غصے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نتن یاہو کے مخالفین کو اس کی خارجہ پالیسی کے آگے سوالیہ نشان لگانے کا موقع بھی مل گیا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم نفتالی بینٹ نے ایران اور سعودی عرب کے معاہدے کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے ایران کی سفارتکاری کی کامیابی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نفتالی بینٹ نے ایران اور سعودی عرب کے معاہدے کو ایران کے خلاف دفاعی دیوار کی تعمیر سے متعلق اسرائیل کی کوششوں کی مکمل ناکامی سے تعبیر کیا۔ البتہ بہت سے اسلامی اور عرب ممالک نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کی خبر کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک بیان جاری کر کے تہران ریاض معاہدے کو امت اسلامیہ کی وحدت و ہمدلی اور علاقائی امن و استحکام کی راہ میں اہم قدم قرار دیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات کی اور انقرہ کی جانب سے تہران ریاض معاہدے کے خیر مقدم سے انہیں آگاہ کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے بھی تہران ریاض معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ بدر السید البوسعیدی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں اپنی اور حکومت کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی۔ قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات میں نئی تبدیلیوں پر مبارکباد پیش کی۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے بھی تہران ریاض معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے علاقائی امن و استحکام اور امت اسلامیہ کی امن و سلامتی کے احیاء کا باعث قرار دیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ علاقے کو ممالک کے آپسی تعلقات کی بحالی کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے امت اسلامیہ بیگانہ طاقتوں من جملہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی مداخلت کے باعث اپنی کھوئی ہوئی سلامتی کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیگانہ طاقتوں نے علاقائی ممالک کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایران کا نام لے کر اسے یمن پر چڑھائی اور جہریت کے لیے استعمال کیا۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایران، سعودی عرب اور چین کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی تہران ریاض معاہدہ سفارتی سرگرمیوں اور مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے علاقائی ممالک کے مابین اختلافات کے حل میں مثبت قدم ہوگا۔ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی تہران ریاض معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اس سلسلے میں عراق، عمان اور چین کی کوششوں کو سراہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے، کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو ہو جائے گا، ہو جائے گا۔
مٹائے گا, اس کی نسلیں مٹ جائیں گی, اس قوم سے جو ٹکرائے گا, ٹکرائے گا. سپاہی کیا جانے جذبوں کی حرارت کیسی ہے, بے دینوں کو معلوم نہیں ایمان کی طاقت کیسی,